الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب سے ایک مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، ہم اور آپ خوب سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی بہترین مثال اگر ہے، کوئی نمونہ ہے، تو وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے. ہمیں بچپن کیسا گزارنا چاہیے، جوانی کیسی گزارنی چاہیے، بڑھاپے میں کیا کرنا چاہیے، اگر رشتہ ہوتا ہے تو کن امور کا خیال رکھنا چاہیے، کاروبار کرتے ہیں تو کیسے کرنے چاہیے. غرض یہ کہ زندگی میں پیش آنے والے ہر ہر معاملے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی ملتی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ چند جمعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کون تھے، آپ کی اولاد کیا ہے. اعلان نبوت سے پہلے کیا معاملات پیش آئے، اعلان نبوت کے بعد کیا پیش آئے، ولادت سے لے کر وصال تک اور نزول وحی سے لے کر جب دین مکمل ہو گیا، قرآن مجید کی تکمیل ہو گئی، کتنے غزوات ہوئے، مدینے کی سلطنت قائم ہوئی، ان تمام امور جو حضور کی سیرت سے تعلق رکھتے ہیں اسے اگر ہم پڑھیں اور سمجھیں تو حضور کے حالات پڑھنا بذات خود باعث سے برکت ہے، اور اس سے جو ہم سیکھیں تو انشاءاللہ اس سے ہمارا ظاہر بھی سمر سکتا ہے اور ہمارا باطن بھی سمر سکتا ہے. اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو خطبے میں تلاوت کیا، ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اعلی حضرت فاضل بریلوی اس کا ترجمہ یہ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہیں رسول کی پیروی ہی بہتر ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم اس وقت صحیح طریقے سے کر سکیں گے جب ہمیں حضور کی سیرت کا علم ہو، حضور کے ارشادات کا علم ہو، حضور نے کس طریقے سے زندگی گزاری اس کا ہمیں علم ہو. تو اب آئیے مختصر طریقے سے ہم حضور کے سیرت کے حوالے سے باتوں کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی زمین پر جلوگر ہوئے. اس عرب کی زمین کو، ملک عرب کو جزیرۃ العرب بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ملک عرب کے تین طرف سمندر ہے اور چوتھی جانب دریائے فرات، گویا چاروں طرف سے پانی نے اسے گھیر کر ایک جزیرے کی صورت اختیار کر لی ہے، اس لیے اسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر سمجھنا چاہیں تو علماء نے تین مراحل بیان کیے ہیں. پہلا مرحلہ تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کا عدم سے معرض وجود میں آنا، یہ تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور 12 ربیع الاول شریف کو مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہونا، یہ ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمانا، یہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آئیے حضور کن کی اولاد تھے. تو صحیح روایات میں ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، کہ جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں رکھا، اور آپ کی دوسری اہلیہ حضرت ہاجرہ سے آپ کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، انہیں آپ نے مکہ مکرمہ میں رکھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد سے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ایک بہت زیادہ با اثر شخصیت حضرت قیدار کی تھی، اور انہی حضرت قیدار سے پھر حضرت عدنان اس نسل میں آتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اور جہاں اپنے نسب کا اظہار فرمایا تو آپ نے 21 پشتوں تک اپنے آبا کے نام گنوائے. بخاری شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول کہ حضور نے اپنے آبا و اجداد کے جب نام گنوائے تو وہ 21. ہم بھی حصول برکت کے لیے حضور کے ان آبا اور حضور کے نسب کو سن لیتے ہیں. حضور کا نسب کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلیم بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ 21 پشتے ہیں کہ جن کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا سلسلہ نسب بھی پانچ واسطوں کے بعد اسی سلسلہ نسب میں جڑ جاتا ہے. چنانچہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نسب کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ. تو کلاب بن مرہ میں آپ کا نسب بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب سے مل جاتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کی ترتیب اس طریقے سے ہے. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک ہیں فہر بن مالک جن کا لقب قریش تھا. یہ گیارہویں پشت میں حضور کے دادا ہیں. کہتے ہیں کہ سمندر کا ایک جانور ہے جس کا نام قریش ہے اور وہ بہت زیادہ طاقتور ہے. اس قدر طاقتور کہ وہ سمندر کی کسی گویا مخلوق میں اتنی طاقت کسی جانور میں نہیں. اس جانور سمندری جانور کا نام قریش ہے. تو چونکہ حضور کے یہ دادا جن کا نام فہر بن مالک تھا یہ بھی اس قدر طاقتور تھے کہ کوئی آپ کو مغلوب نہیں کر سکتا تھا اور تمام قبائل پر ہمیشہ سے آپ غالب رہے. آپ کی اس شجاعت اور اس طاقت اور بہادری کی بنا پر آپ کا لقب قریش پڑ گیا اور آپ کی اولاد میں پھر یہ سلسلہ چلا اور آپ کی اولاد کو قریش اور قریشی کہا جانے لگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا حضرت ہاشم یہ انتہائی حسین و جمیل تھے, خوبرو تھے, اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سخاوت عطا فرمائی تھی. انتہائی مہمان نویز تھے, مہمان نواز تھے. حضرت ہاشم کہتے ہیں کہ عرب میں جب ایک موقع پر قحط آیا, اور ایسا اکثر ہوتا تھا, بارش نہیں ہوتی تھی, پانی نہیں ہوتا تھا, اناج نہیں اگتا تھا, اور قحط کی جب صورت ہوتی لوگ پریشان ہوتے, جانور مرنے لگ جاتے, تو حضرت ہاشم چونکہ مہمان نواز تھے اور اپنے والد ماجد کی اولاد میں سب سے زیادہ باصلاحیت تھے, اسی وجہ سے آپ کو کعبے کا متولی مقرر کیا گیا تھا اور آپ اپنے والد ماجد کے جانشین تھے. تو کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر حضرت ہاشم کہ جن کا اصل نام عمر تھا, اور عرب میں دو نام مشہور ہیں, ایک عمر اور ایک عمر, دونوں ایک ہی طریقے سے لکھے جاتے ہیں. اگر آپ کتاب میں دیکھیں تو عمر کے الفاظ بھی عین میم اور رے, اور عمر کے الفاظ بھی عین میم اور رے. تو اب دونوں میں فرق کیسے محسوس کیا جائے؟ اگر ہم کتاب پڑھیں تو عمر لکھا ہوا ہے اور عمر بھی اسی طریقے سے لکھا ہے. تو ہم یہ تفریق کیسے کریں کہ یہاں عمر مراد ہیں یا عمر مراد ہیں؟ تو علماء نے عمر لکھنے کے لیے عمر لکھ کر آخر میں واو کا اضافہ کیا کہ جسے عموماً لوگ عمرو پڑھ لیتے ہیں, تو اس کا تلفظ عمرو نہیں بلکہ عمر ہے, اور یہ واو اس فرق کے لیے لگایا گیا کہ معلوم ہو کہ یہ لفظ عمر نہیں بلکہ عمر ہے. تو آپ کا اصل نام عمر تھا, ہاشم سے آپ مشہور ہو گئے, اور اس کی وجہ علماء سیرت یہ بیان کرتے ہیں کہ جب قحط پڑا تو حضرت ہاشم ملک شام گئے اور وہاں سے بہت سارا اناج, آٹا اور روٹیاں لے کر کے آئے, اور روٹیاں لانے کے بعد روٹیوں کو چورا کیا, اور چورا کر کے اسے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں ڈال کر حاجیوں کی خدمت کی. تو چونکہ عربی میں روٹی کو چورا کرنے والے کو ہاشم کہتے ہیں, اس لیے آپ کا نام ہاشم پڑ گیا کہ روٹیوں کا چورا کرنے والا. تو آپ اتنے سخی تھے اور مہمان نواز تھے کہ آپ نے ملک شام سے اناج لا کر حاجیوں کی خدمت کی. یہ حضرت ہاشم تھے. اس کے بعد حضرت ہاشم نوجوانی کے عالم میں آپ کا جب نکاح ہوا تو مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج, مدینہ منورہ کے دو قبائل بہت مشہور تھے, ایک اوس اور ایک خزرج. تو مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج میں حضرت ہاشم کا نکاح ہوا. وہاں کے سردار, ان کا نام بھی عمر تھا, ان کی صاحبزادی حضرت سلمہ سے آپ کا نکاح ہوا, جن سے حضرت عبد المطلب حضور کے دادا مدینہ منورہ میں ہی پیدا ہوئے. حضرت عبد المطلب جب پیدا ہوئے آپ کم عمر ہی تھے, کہ آپ کے والد ماجد حضرت ہاشم کا 25 سال کی عمر میں وصال ہو گیا. حضرت عبد المطلب 7 یا 8 سال تک مدینہ منورہ اپنے ننیال میں رہے اور اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے. حضرت عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا اور وہ انتہائی پرہیزگار عابد اور زاہد تھے. اور سیرت نگاروں نے لکھا احادیث کی کتب میں ملتا ہے کہ حضرت عبد المطلب بھی غار حرا میں جا کر عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے اور رمضان کا تقریباً پورا مہینہ ہی آپ غار حرا میں عبادت و ریاضت کرتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ کی پیشانی سے ظاہر ہوا کرتا تھا اور آپ مستجاب الدعوات تھے. کہتے ہیں کہ جب عرب میں کبھی قحط پڑتا یا مصیبت کا لوگ شکار ہوتے تو حضرت عبد المطلب کو لے جا کر کے اور ان کو وسیلہ بنا کر کے جب دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو پورا کیا کرتا تھا. یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے دادا. حضرت عبد المطلب بھی سخاوت میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے. آپ کا دسترخوان وسیع تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی خوب کھلایا کرتے تھے اور جانوروں کو کھلانے کی وجہ سے آپ کا لقب مطعم الطیر ہو گیا تھا, پرندوں کو کھلانے والے. تو پرندوں کو بھی آپ کھلایا کرتے تھے. اور حضرت عبد المطلب جب جوان ہوئے تو کہتے ہیں کہ ایک دن وہ حتیم میں آرام کر رہے تھے اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے اور حسین و جمیل لباس وہ زیب تن کیے ہوئے ہیں. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ اچانک کیا ہو گیا. اپنے والد ماجد کے پاس گئے, وہ لے کر کے کسی ایسے شخص کے پاس گئے جو ان امور کے جاننے والے تھے اور کہا کہ میرے بیٹے عبد المطلب کے ساتھ آج یہ معاملہ ہوا کہ یہ سو رہے تھے اور سونے کے بعد جب بیدار ہوئے تو ان کی آنکھوں میں سرما, ان کے سر میں تیل, ان کی پوشاک حسین و جمیل, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ یہ نکاح کر لیں. چنانچہ حضرت عبد المطلب نے نکاح کیا. پہلے جب نکاح کیا ان کا انتقال ہوا, ان کے بعد جب دوبارہ حضرت فاطمہ سے نکاح کیا تو انہی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. حضرت عبد المطلب ہی کے دور میں اصحاب فیل کا واقعہ رونما ہوا. یہ اصحاب فیل کا واقعہ کیا ہے, آئیے ضمن میں جہاں جہاں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور جہاں جہاں احادیث مقدسہ آئیں گی ہم ان کی مختصر تفسیر اور تشریح بھی کرتے چلے جائیں گے. اصحاب فیل کا واقعہ حضرت عبد المطلب کے دور میں آیا. یہ واقعہ کیا تھا, اس کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں تو علماء سیرت لکھتے ہیں کہ بحر احمر کے دائیں طرف یمن واقع ہے اور اس کے مقابل میں افریقہ ہے. تو کہتے ہیں کہ جب یمن کے لوگ خوشحال ہوئے اور خوشحالی کی وجہ سے انہوں نے اپنا کاروبار بڑھایا تو وہ افریقہ کے ساحل پر جا کر انہوں نے اپنی منڈیاں قائم کر لیں اور وہاں اپنے کاروبار کو بڑھایا, وہیں رہنے لگ گئے. اور جب وہاں رہنے لگ گئے تو وہیں انہوں نے شادیاں کی. تو یہ یمن کے رہنے والے جن کا تعلق ملک سبا سے تھا, یہ جب وہاں رہے وہاں شادیاں کی, تو جب افریقی اقوام میں شادیاں کی ان کی اولاد ہوئی تو ایک نئی قوم نے جنم لیا کہ ان کے والد جو ہیں وہ ملک سبا سے ہیں اور ان کی والدہ افریقی ہیں. جب ایک نئی قوم نے جنم لیا تو انہیں حبش کہا گیا. حبش کہتے ہیں امتزاج کو, اختلاط کو, ملنے کو کہتے ہیں. تو جب یہ دو قبیلے ملے ان کی اولادیں ہوئیں تو انہیں حبش کہا جانے لگا اور اس علاقے کو حبشہ کہا جانے لگا. تو حبشہ افریقہ کا وہ حصہ جسے حبشہ کہتے ہیں اور کسی دور میں اس کا نام ایبیسینیا بھی تھا اور اسے ایتھوپیا بھی کہا جاتا ہے. تو حبشہ میں لوگ عیسائی تھے, چونکہ یہ قیصر روم کے زیر نگی تھا اور قیصر روم میں رومی جو ہیں وہ عیسائی تھے. ان عیسائیوں نے اپنا غلبہ جب یمن پر کرنا چاہا تو یمن کے آخری بادشاہ نے عیسائیوں کو اتنا مارا کہ اس نے بہت بڑے بڑے گڑھے کھود دیے تھے اور ان میں عیسائیوں کو زندہ جلا دیا. جب عیسائیوں کو پتا چلا قیصر روم کو, تو انہوں نے شاہ حبشہ کو حکم دیا اور شاہ حبشہ نے یمن پر چڑھائی کی اور یمن پر قابض ہو گئے. 20 سال تک وہ یمن پر قابض رہے اور اس کے بعد انہی کی فوج کا ایک افسر جس کا نام ابرہہ تھا، اس ابرہہ نے اپنے ہی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور حکومت تخت حکومت پر متمکن ہو گیا. جب قیصر روم کو پتا چلا، شاہ حبشہ کو پتا چلا کہ ابرہہ جو ایک فوجی افسر تھا اس نے اس طریقے سے بغاوت کی ہے، تو اس شاہ حبشہ نے یہ قسم کھائی کہ میں اپنے پیروں سے یمن کو روندوں گا اور اس ابرہہ کا خون بہاؤں گا. جب ابرہہ کو یہ معلوم ہوا تو وہ اتنا ہوشیار تھا، اس نے ایک شیشی میں اپنا خون بھرا اور ایک تھیلے میں یمن کی مٹی بھری اور شاہ حبشہ کو روانہ کی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، چونکہ آپ نے قسم کھا لی ہے کہ آپ یمن کی مٹی کو روندیں گے، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ یمن پر چڑھائی کرے گا اور ابرہہ کا خون بہائے گا یعنی ابرہہ کو قتل کرے گا، لیکن ابرہہ نے اپنی ہوشیاری سے ایک شیشی میں اپنا خون بھرا اور ایک تھیلے میں یمن کی ریت بھری اور قاصد کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ بادشاہ سلامت سے کہنا کہ چونکہ آپ نے قسم کھا لی ہے لہٰذا یہ یمن کی مٹی حاضر ہے، آپ اپنے پیروں سے اسے روند ڈالیں اور یہ ابرہہ کا خون ہے اسے بھی زمین پر بہا دیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. بادشاہ کو یہ انداز اچھا لگا، لہذا بادشاہ نے ابرہہ ہی کو یمن کا حاکم گویا بننے دیا اور اس کے بعد ابرہہ نے بادشاہ کی خواہش پر عیسائیت کا پرچار کیا اور یمن میں جگہ جگہ کنیسا اور گرجا گھر بنائے اور ایک کنیسا ایک گرجا گھر اس نے سنا جو اس وقت یمن کا دارالحکومت ہے اس میں بہت بڑا اور ایک عظیم کنیسا اس نے بنایا اور بنانے کے بعد لوگوں سے یہ کہا کہ تم اس کالی عمارت جسے خانہ کعبہ کہتے ہو اس کا طواف کر کے حج کرتے ہو، وہ تو ایک بھونڈے پتھر کی عمارت ہے، تم ایسا کرو کہ اس عالی شان عمارت میں آؤ اور یہاں اپنا حج ادا کرو. جب اس نے مسلمانوں گویا اس وقت جو کعبے کے گویا ادب کرتے تھے اور تعظیم کرتے تھے کعبے کا طواف کرتے تھے انہیں یہ بات بہت بری لگی اور انہوں ان میں سے کہا جاتا ہے کہ بنی کنانہ کا ایک شخص سنا آیا اور سنا آنے کے بعد اس نے ابرہہ کے اس کنیسا میں غلاظت کر دی اور نجاست سے اس کنیسا کو گندا کر دیا. جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ کسی نے یہ شرارت کی ہے تو اس نے قسم کھا لی کہ اب میں خانہ کعبہ کو گراؤں گا. چنانچہ ابرہہ 60,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوا. مکہ مکرمہ میں چند ہزار کی آبادی تھی، ان میں بھی بت پرست تھے اور آپ نے بارہا سنا کہ خانہ کعبہ میں حضور کی جلوہ گری سے پہلے 360 بت جو ہیں وہ نصب تھے، لیکن اس کے باوجود ابرہہ کا انتقام اتنا زیادہ شدت اختیار کر گیا کہ وہ 60,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد جتنے وہاں کے لوگوں کے جانور تھے ان کو اپنے قبضے میں کر لیا. ادھر حضرت عبد المطلب کو جب معلوم ہوا کہ ابرہہ اس غرض سے آیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا اور اس نے ہمارے جانور بھی اپنے قبضے میں کر لیے اور حضرت عبد المطلب کے 200 جانور اس نے روک لیے تھے، چنانچہ حضرت عبد المطلب کہ جن کی پیشانی پہ نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں تھا اور حسین و جمیل اور وجیہ شخص تھے، وہ ابرہہ کے پاس جب گئے تو ابرہہ تو انتقام کی آگ میں گویا بہت زیادہ اس کی شدت تھی، لیکن حضرت عبد المطلب کے چہرے کو جب دیکھا تو اس قدر مرعوب ہوا کہ وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور حضرت عبد المطلب کا اس نے استقبال کیا، ان کو اپنے قریب بٹھایا اور بہت ہی مؤدبانہ انداز میں ان سے کہا کہ فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے 200 اونٹ تمہارے ساتھیوں نے روک لیے ہیں، میں ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. تو ابرہہ نے کہا کہ آپ کی اس بات نے مجھے بہت حیرت میں ڈال دیا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ اپنے اس کعبہ جس کو آپ اپنے رب کا گھر کہتے ہیں اس کو بچانے کے لیے مجھ سے بات کریں گے، آپ اس گھر کی حفاظت کے لیے کوئی مذاکرہ کریں گے، لیکن آپ نے تو اس گھر کا ذکر ہی نہیں کیا بلکہ آپ تو اپنے اونٹ کو چھڑانے کے لیے آئے. تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں انہی کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، رہا سوال خانہ کعبہ کا تو جو اس کا مالک ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب وہاں سے چلے گئے۔ مفسرین نے ایک روایت یہاں یہ بھی لکھی کہ حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں جو حضور کا نور چمکتا تھا تو ابرہا کے 60,000 لشکر کے ساتھ اس کے کچھ ہاتھی بھی تھے، اسی وجہ سے انہیں اصحاب فیل کہا جاتا ہے کہ ہاتھی والے۔ تو اس کے علماء لکھتے ہیں کہ 9 یا 12 ہاتھی اس کے ساتھ تھے، اور ایک ہاتھی عظیم الجثہ یعنی بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام اس نے محمود رکھا تھا۔ تو وہ جب ہاتھی وہاں موجود تھا اور حضرت عبد المطلب جب تشریف لائے، اس ہاتھی نے حضرت عبد المطلب کی جانب جب دیکھا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو سجدہ کیا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ابرہا کے جتنے ہاتھی تھے وہ سب سکھائے ہوئے تھے اور وہ سب کے سب ابرہا کو سجدہ کرتے تھے، لیکن یہ بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا اس نے ابرہا کو کبھی سجدہ نہیں کیا، اور جب حضرت عبد المطلب تشریف لائے تو اس ابرہا کے ہاتھی نے ان کو سجدہ کیا۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر تھا۔ حضرت عبد المطلب ابرہا کے یہاں سے گئے اور خانہ کعبہ میں جانے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کی تو ہی حفاظت فرما، اور اس کے بعد اہل مکہ کو جمع کیا اور کہا کہ ابرہا کے عزائم یہ ہیں، لہذا چلو ہم پہاڑوں میں سکونت اختیار کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کی جنگ گویا جنگ ریزی سے اور اس کی خون ریزی سے ہم بچیں۔ چنانچہ اہل مکہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ چوٹیوں پر چلے گئے، اور اس کے بعد علی الصبح ابرہا نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ چلو اب ہم اس خانہ کعبہ کو گراتے ہیں۔ جب یہ آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالی نے فوج در فوج چھوٹے چھوٹے پرندے جن کو ابابیل کہا گیا ان کو روانہ فرمایا، اور ہر ایک پرندے کی چونچ میں ایک کنکر تھا۔ چھوٹا سا پرندہ اس کی چونچ کتنی ہوگی، کتنا چھوٹا کنکر ہوگا، گویا مسور کے دانے کے برابر علماء فرماتے ہیں کہ وہ کنکر تھا۔ ایک کنکر ان کے منہ میں، ایک کنکر ایک پنجے میں، ایک کنکر دوسرے پنجے میں، ہر پرندہ 3-3 کنکر لے کر اڑا، اور ہر پرندے نے ایک ایک کنکر اس کے ایک ایک سپاہی کی طرف جب پھینکا تو وہ ایسا اس کو لگا کہ جب لوگ سپاہی جنگ میں جاتے ہیں تو اپنے سر پر لوہے کا ایک ہیلمٹ پہنتے ہیں، لوہے کی ایک ٹوپی پہنتے ہیں جسے خوت کہتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب کنکر اس پرندے نے، چھوٹے سے پرندے نے وہ چھوٹا سا کنکر جب پھینکا تو وہ کنکر اتنا زوردار لگا کہ ان کے لوہے کی ٹوپی کو چیرتا ہوا اس سپاہی کے جسم میں گھسا، اس سپاہی کے جسم سے نکل کر اس کی سواری میں گھسا، اور اس کی سواری سے نکل کر زمین میں دھنس گیا۔ اور اس کے بعد جس جس کو کنکر لگا اس کو کھجلی ہوئی، اور جب کھجلی ہوئی اس سے زخم بنا، اور زخم کے بعد ان کا گوشت جو ہے وہ جھڑنے لگ گیا، اور اس طریقے سے تھوڑی دیر میں سارا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ابرہا کو بھی لگا، کہتے ہیں کہ ابرہا وہاں سے بھاگا، اور بھاگنے کے بعد بڑی تکلیف میں وہ یمن پہنچا، لیکن پہنچنے کے بعد اس کے جسم کا گوشت جھڑنے لگا اور اس کا سینہ پھٹا، اور وہیں پر جو ہے وہ واصل بجہنم ہو گیا۔ تو وہ اس ارادے سے جب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فوج بھیجی، تو حضرت عبد المطلب کے دور میں یہ واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے کا ہے۔ محرم کے دن تھے اس میں یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد ربیع الاول شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب آئیے حضور کے خاندان کی شرافت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جانا کہ حضرت ابراہیم کے اولاد سے ہیں، اور آپ کا نسب ہم نے بیان کیا، اور حضور کے اس نسب کی شرافت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی خاندان آئے ان سب میں سب سے معزز خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ خود ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو برگزیدہ کیا، ان کی اولاد میں سے حضرت نوح کو چن لیا، حضرت نوح کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم کو چنا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو چنا، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے قبیلہ کنانہ کو چنا، قبیلہ کنانہ میں سے قبیلہ قریش کو چنا، قبیلہ قریش میں سے خاندان بنی ہاشم کو چنا، اور خاندان بنی ہاشم میں سے مجھے چنا۔ اور ایک موقع پر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں حضرت عبداللہ کا بیٹا، میں حضرت عبد المطلب کا پوتا، اور اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں رکھا، یعنی مجھے انسانوں میں رکھا، پھر انسانوں کے اللہ تبارک و تعالی نے دو فرقے کیے، عرب اور عجم، مجھے سب سے اچھے فرقے یعنی عرب میں پیدا کیا، پھر عرب میں کئی قبائل بنائے، سب سے اچھے قبیلے قریش میں مجھے رکھا، پھر قریش میں بہت سارے خاندان تھے اور سب سے اچھے خاندان بنو ہاشم میں مجھے رکھا، اور فرماتے ہیں کہ پس میں ذاتی طور پر بھی اچھا ہوں اور میرا خاندان بھی سب خاندانوں میں اچھا ہے۔ اور ایک روایت جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت جبریل امی کہتے ہیں کہ میں مشارق اور مغارب میں پھرا، یعنی پوری دنیا میں گھوما، ہر طرف میں نے دیکھا، لیکن میں نے اس پوری کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر فضیلت والا کسے نہیں دیکھا، اور آپ کے خاندان سے بڑھ کر کسی خاندان کو نہیں دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا خاندان کی یہ شرافت، اور حضور کے غلام ہی نہیں، حضور کے دشمن بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان جو ایمان نہیں لائے تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، آپ شاہ روم ہرقل کے دربار میں جب گئے تو یہ سوچ کر کے گئے کہ مسلمانوں کے خلاف سازش کریں گے، مسلمانوں کے خلاف اس شاہ روم کو ہم اکسائیں گے۔ جب شاہ روم ہرقل نے پوچھا کہ جن کی تم بات کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نسب کیسا تھا، تو باوجود دشمنی کے، باوجود اس سازش کے، حضرت ابو سفیان کو یہ کہنا پڑا کہ ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ ہمارے درمیان اچھے نسب والے ہیں، ان کا نسب بہت عالی ہے، ان کا خاندان بہت عالی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہ بھی انتہائی شریف اور اعلیٰ و اشرف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور کا نور طیب اسلاب سے طاہر ارحام میں منتقل ہوتا رہا، یعنی علماء متاخرین کا یہ مسلک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے لے کر حضرت آدم و حضرت حوا تک تمام کے تمام آبا و امہات مومن اور مواحد تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا اسلام لانا ثابت نہیں، فرماتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں کہتے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جس جس پشت سے منتقل ہوتا ہوا آیا، جس جس رحم سے منتقل ہوتا ہوا آیا، وہ سب کے سب مومن اور مسلمان تھے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ آپ نے لکھا جس کا نام ہے شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آپ کے آبا و اجداد کے اسلام کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں کہ جن جن اسلاب اور جن جن ارحام سے حضور کا نور منتقل ہوا، وہ سب کے سب مومن تھے۔ ایک بات جو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ آزر ان کا والد تھا، تو علماء فرماتے ہیں کہ عرب کے محاورات میں چچا کو باپ کہہ دیا جاتا تھا، اور یہ بات آج کل کے معاشرے میں بھی ہے کہ ہمارے یہاں بھی تایا کو اکثر بڑے ابا کہا جاتا ہے، یا ان کو باپ کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، تو عرب کے محاورات میں بھی ایسا تھا۔ تو آزر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں بلکہ ان کا چچا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام طارق تھا، وہ پکے مومن اور مسلمان تھے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کئی دلائل قائم کیے، اور آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا، آپ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا کہ نوح علیہ السلام کے بعد سے اس دنیا میں کبھی بھی ایسا وقت نہیں گزرا کہ سات مسلمانوں سے یہ زمین خالی رہی ہو. ہر دور میں سات مسلمان مواحد ضرور موجود تھے. تو فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا بھی انہی لوگوں میں سے تھے. اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ یہ زمین سات لوگوں سے کبھی خالی نہیں رہی, اور انہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کو دفع فرماتا تھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کے بارے میں ہے. پھر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد ہوا, وَلَصَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تمہیں راضی کر دیں گے. جب اللہ تبارک و تعالی حضور کی اس طریقے سے دلجوئی فرمائے, حضور کو یہ فرمائے کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تمہیں راضی کر دیں گے, تو کیا حضور کے والدین اگر معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے تو کیا حضور کی رضا اس میں نہیں ہوتی کہ ان کے والدین مسلمان ہوں؟ پھر ایک جگہ فرمایا, سنردی کا فی امتی کا ولا نسو کا بھی, کہ ہم ان قریب تمہاری امت کے باب میں تمہیں راضی کر دیں گے اور تمہارا دل نہیں دکھائیں گے. اس سے بھی پتا چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کس قدر خیال اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اور ایک حدیث میں جو شفاعت کے باب میں کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی شفاعت فرمائیں گے, اتنے لوگوں کی شفاعت فرما دیں گے, اس کے بعد کچھ لوگ بچیں گے کہ جن کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا, محبوب اٹھاؤ اپنے سر کو, تم کہو تمہاری بات سنی جائے گی, تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا, تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرض کریں گے کہ مولا, جو میرے امتی بچ گئے کہ جنہوں نے صرف اتنا پڑھا لا الہ الا اللہ, مولا تو انہیں بھی بخش دے. رب کریم ارشاد فرمائے گا, حبیب تیرے رب کو اپنے عزت و جلال کی قسم, میں ہر اس شخص کو جہنم سے نکال دوں گا. تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہر اس شخص کو نکال دے گا کہ جس نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا, تو علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا وصال ہوا, اس وقت حضور جلوگر, گویا حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, اور وہ جس دور میں تھے اسے دین فطرت کہا جاتا ہے, اس وقت بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے, لہذا وہ مومن اور مسلمان تھے. اور دوسری بات یہ کہ اس دور میں جو لوگ تھے حضور کی دعوت سے پہلے جنہوں نے بت پرستی نہیں کی, وہ دین ابراہیم پر تھے, وہ دین ابراہیم پر تھے, اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ گویا مومن نہیں تھے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے پہلے, یعنی اپنے وصال سے پہلے آپ نے جو آخری حج فرمایا, اس کے لیے جب روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے, آپ کی چشمان کرم سے آنسو روا تھے. آپ کو دیکھ کر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں بھی رونے لگ گئی. اور اس کے کچھ دیر کے بعد حضور اپنی سواری سے اترے اور کہیں تشریف لے گئے. کچھ وقت گزارنے کے بعد جب حضور تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ کھلا ہوا ہے, آپ کے چہرے پر غم کے آثار ختم اور مسکراہٹ ہے. تو میں نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے والدین کو زندہ فرمایا اور وہ مجھ پر ایمان لائے اور شرف صحابیت سے مشرف ہو گئے. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن اور مواحد تھے. ایک روایت ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت میں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ رکھنے کے بعد یہ کہا کہ جانتے ہو کہ میں نے اس کا نام فاطمہ کیوں رکھا, بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کی وجہ سے اسے اور اس سے عقیدت رکھنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا، ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو جب حضرت فاطمہ کے بارے میں یہ ہے جو حضور کی شہزادی ہیں، اور حضرت فاطمہ سے عقیدت رکھنے والوں کو جب رب کریم جنت میں گویا داخلہ فرمائے گا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو زیادہ مستحق ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو بہت بڑی بات، حضور کے تعلق رکھنے والے، حضور سے جن جن کو تھوڑا تھوڑا تعلق رہا، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. کہتے ہیں کہ ابو لہب کی لونڈی صویبہ، کہ جب صویبہ نے ابو لہب کو یہ خبر دی کہ آپ کے یہاں بھتیجا ہوا، تو ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کیا. وہ صویبہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی باندھی حضرت ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھیں، آپ کو لباس پہنایا کرتی تھیں، آپ کی خدمت کرتی تھیں. آپ کی خدمت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. آپ کی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان عطا فرمایا. حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر حضرت حارث سعدی، رب کریم نے انہیں بھی ایمان عطا فرمایا. حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور کے رضائی بھائی حضرت عبداللہ، وہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے. آپ کی رضائی بہن، انہیں بھی ایمان کی دولت نصیب ہوئی. اور کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر جب راستے میں کہیں چلیں، تو تین نوجوان لڑکیاں، تین کنواری لڑکیوں نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو ایسا آفتاب اور مہتاب، ایسا نورانی چہرہ، فوراً حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاتھ سے حضور کو لے لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا. اور اگرچہ وہ کنواری تھیں، اگرچہ چھوٹی تھیں، لیکن حضور کی نورانیت کو دیکھ کر ان کے دل میں ہوا کہ ہم انہیں دودھ پلائیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کنواری لڑکیوں کو دودھ اتارا اور انہوں نے بھی حضور کو دودھ پلایا. کہتے ہیں کہ وہ تین لڑکیاں جن کا نام عاتقہ تینوں کا بتایا جاتا ہے، وہ تین بھی مسلمان ہوئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کے وقت جو خواتین موجود تھیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ شفا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. ایک خاتون فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ، وہ اس وقت موجود تھیں، انہیں بھی ایمان کی دولت نصیب ہوئی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضور سے تعلق رکھنے والے، اگرچہ تھوڑا سا تعلق تھا، لیکن رب کریم نے ہر ایک کو ایمان کی دولت عطا کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے والدین مومن نہ ہوں؟ تو حضور کے والدین، حضور کے آبا و اجداد حضرت آدم تک سب مومن اور مسلمان مواحد تھے. اور ایک روایت اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنی اس کتاب شمول الاسلام میں یہ بھی بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو نعیم نے دلائل النبوت میں اسے نقل فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون جن کا نام اسما بنت ابی رحم تھا، وہ اپنی والدہ سے نقل کرتی ہیں، اور ان کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضور کی والدہ حضرت آمنہ کا وصال ہوا، میں انتقال کے وقت ان کے قریب تھی. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، جو ابھی 5 یا 6 سال کے ہیں، اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر. اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کہتی ہیں کہ اگر وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک اترا کہ جسے میں نے خواب میں دیکھا، تو اے پیارے بیٹے، تو سارے جہان کی طرف پیغمبر بنایا جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا، جو تیرے نیکوکار باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور میں اللہ کی قسم دے کر تجھے بتوں سے منع کرتی ہوں، میں اللہ کی قسم دے کر تجھے بتوں سے منع کرتی ہوں، اور قوموں کے ساتھ ان کی دوستی بھی نہ کرنا. تو فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وصال کے وقت یہ بھی جانتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے تشریف لائے ہیں. اور آپ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت اور یہ نصیحت کی کہ بتوں کی پوجا مت کرنا. معلوم ہوا وہ مومن اور مواحد تھیں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کے آبا و اجداد حضرت آدم اور حضرت حوا تک، یہ سب کے سب مومن اور مسلمان تھے. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ, جیسا کہ حضرت عبد المطلب میں نے ذکر کیا کہ وہ حطیم میں آرام کر رہے تھے اور اپنے آپ کو ایسا دیکھا کہ گویا حسین و جمیل پوشاک میں ہیں. آپ کا نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت میں آیا اور ان کی پیشانی سے چمکنے لگا, اور اس کے بعد آپ کے یہاں حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی. حضرت عبداللہ کی جب ولادت ہوئی تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کو ایک دن خواب میں یہ کہا گیا کہ اس فلاں جگہ پر چاہے زمزم ہے, یہاں زمزم کا کنواں ہے اور یہ بند ہو گیا ہے, آپ اس کی نئے سرے سے کھدائی کریں تاکہ لوگ اس کے پانی سے استفادہ کریں. چنانچہ حضرت عبد المطلب نے چاہے زمزم کی کھدائی کی اور اس وقت یہ منت مانی کہ اللہ تبارک و تعالی میرا ایک بیٹا ہے, اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کر جو میری مدد کریں تو میں ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا. حضرت عبد المطلب نے جب یہ منت مانی, اللہ تبارک و تعالی نے 10 بیٹے عطا کیے, انہوں نے زمزم کا کنواں کھودا, لوگ مسلمانوں کے لیے پانی اس میں سے آنے لگا. تو ایک دن حضرت عبد المطلب خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ عبد المطلب اللہ تعالی نے 10 بیٹے عطا کر دیے, اب اپنی منت پوری کرو اور اللہ کی راہ میں قربانی کرو. تو کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے اگلے دن ایک مینڈا ذبح کیا, پھر اگلے دن خواب دیکھا, پھر کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اس سے بڑی قربانی کرو. چنانچہ اگلے دن انہوں نے اونٹ ذبح کیا, پھر رات میں لیٹے, پھر خواب آیا, خواب میں پھر کسی نے کہا کہ اس سے بڑی قربانی کرو اور تم نے منت مانی تھی, یاد کرو اپنی منت کو. چنانچہ عبد المطلب سمجھ گئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ اپنے بیٹے جو سب سے زیادہ چہیتے تھے حضرت عبداللہ, ان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے. چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر گئے تاکہ ان کو ذبح کر دیں اور ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. تو حضرت عبد المطلب کی بیٹیاں, حضرت عبداللہ کی بہنیں راستے میں آئیں اور کہا کہ ابا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ایسا کر لیجئے کہ تمام بھائیوں میں قرآن ڈال لیں, قرآن اندازی کریں اور اس کے بعد جس کا نام قرآن اندازی میں نکلے آپ ان کی قربانی کیجئے, اس لیے کہ بہنوں میں بھی حضرت عبداللہ سب کو شہید تھے. چنانچہ جب قرآن ڈالا گیا تو اس میں بھی اتفاق سے حضرت عبداللہ کا نام. اب جب حضرت عبداللہ کی قربانی کے لیے لے جانے لگے تو سرداران قریش بیچ میں آئے اور کہا کہ عبد المطلب یہ تم کیا کر رہے ہو, اگر تم نے ایسا کیا تو یہ روایت پڑ جائے گی, اس کے بعد تو ہر ایک کو یہی کرنا پڑے گا. لہذا غور و فکر کے بعد یہ طے ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ ان دونوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے ہیں, اگر 10 اونٹ کے نام قرآن نکلا 10 اونٹ ذبح کر دیں گے. چنانچہ ایسا ہوا, جب قرآن اندازی کی گئی پھر حضرت عبداللہ کا نام, اب کیا کیا جائے. لہذا طے یہ ہوا کہ جب تک قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام آتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے رہو. چنانچہ پہلی بار جب قرآن حضرت عبداللہ کے نام آیا 10 اونٹ بڑھا کر 20 اونٹ کیے گئے, ایک طرف 20 اونٹ ایک طرف حضرت عبداللہ, قرآن اندازی ہوئی پھر حضرت عبداللہ کا نام, تیسری بار, چوتھی بار, پانچویں بار, حتیٰ کہ نویں بار 90 اونٹ اور حضرت عبداللہ, پھر حضرت عبداللہ کا نام. اب اس کے بعد 10 اونٹ بڑھا کر 100 اونٹ کیے گئے, تو ایک طرف 100 اونٹ اور ایک طرف حضرت عبداللہ, اب قرآن اندازی ہوئی تو قرآن اونٹوں کے نام نکلا. چنانچہ 100 اونٹ قربان کیے گئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ گویا اس قربانی سے اور ذبح ہونے سے بچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں 2 قربانیوں کا نتیجہ ہوں, میں 2 قربانیوں والا ہوں. وہ 2 قربانیاں کون سی؟ ایک حضرت عبداللہ کی قربانی اور ایک حضرت اسماعیل کی قربانی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ, اس طریقے سے 100 اونٹ کی قربانی دی گئی. اس کے بعد حضرت عبد المطلب اس پریشانی میں تھے کہ میں اپنے اس محبوب بیٹے کے لیے کوئی نیک اور پارسا لڑکی تلاش کروں. چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ایک دن جنگل میں گئے شکار کے لیے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ کی پیشانی سے بھی ظاہر تھا. جب یہودیوں کے عالموں نے دیکھا کہ یہ تو وہ شخص ہے جو نبی آخر الزماں کے والد ہیں, اور اگر یہ زندہ رہے تو نبوت ہمارے یہاں سے نکل کر اور گویا بنی اسرائیل سے نکل کر نبوت یہاں چلی جائے گی، لہذا انہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ان سب نے حضرت عبداللہ پر جب حملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے ایسے سوار بھیجے کہ جنہوں نے حضرت عبداللہ کی حفاظت کی اور ان کو بھگایا۔ جب یہ سارا ماجرا وہاں موجود وہب بنت عبد مناف نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ لڑکا کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے، اور انہوں نے جو اتنے عرصے سے اپنی بیٹی آمنہ کے لیے لڑکے کی تلاش میں تھے کہ ان کی بیٹی انتہائی نیک اور پارسا، چنانچہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار حضرت عبد المطلب سے کیا، اور یوں 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آمنہ میں منتقل ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے اس قدر ہم نے گفتگو کی، اسے ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کون تھے، وہ سب شریف اور اعلیٰ تھے، آپ کا خاندان انتہائی اعلیٰ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد اور امہات میں حضرت آدم اور حضرت حوا تک سب کے سب مومن اور مسلمان تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان آبا میں کوئی بھی عزیزان محترم غیر مسلم نہیں تھا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ جسے سورہ فیل کہتے ہیں، اس کی تشریح بھی ہم نے سمجھی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے ہم اس سے آگے بڑھیں گے کہ اس کے بعد حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، اور اس کے بعد حضور کی ولادت ہوتی اور کیا واقعات رونما ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی اور محبت اور پیروی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔